پریشان ہونا شروع ہوتی ہیں اور ان کے لیے جوڑنا شروع کرتی ہیں. 20 برس کے بعد ساری چیزیں جب ماں مکمل کر لیتی کہتی شکر ہے میں نے اپنی بیٹی کو پورا پورا دے دیا. لیکن ایک بات اس نے خالی چھوڑ دی کہ دل کا سامان اس کو دیا ہی کوئی نہیں, اس کو اللہ سے تعلق جوڑنا سکھایا ہی کوئی نہ, خالی دل لے کے جا رہی ہے. کل جب اس کو دکھ آئے گا تو یہ اللہ کو پکارنے کے بجائے ماں باپ کو پکارے گی, پھر مصیبتیں شروع ہو جائیں گی. کہ اللہ سے تعلق سکھایا نہ کہ دل کو زیور نہ پہنایا اللہ کی محبت کا. تو اگر ہاتھ خالی ہو تو برا نظر آتا, کان خالی ہو تو برا نظر آتا, گلا خالی ہو تو برا نظر آتا ہے, کمرہ باتھ روم خالی ہو تو برا نظر آتا ہے, ڈرائنگ روم خالی ہو برا نظر آتا ہے. جب دل خالی ہو تو اللہ کو بہت برا نظر آتا ہے. یہ ایک ایسی ظالم ماں ہے جو 20 سال میں اپنی بیٹی کو میرا تعلق نہ سکھایا اس نے اور خالی ہاتھ اس کو بھیج دیا. کل جب اس کے سسرال میں کوئی تکلیف آئے گی تو یہ مجھے پکارنے کی بجائے ماں باپ کا سر کھائے گی, پھر وہ مصیبتیں اور شروع ہو جائیں. بچہ 25 سال کا ہو گیا ماں باپ کے سامنے, اس کی نوکری کا فکر کیا, اس کے ڈاکٹر کا فکر کیا, اس کی تجارت کا فکر کیا, اس کے گھر کا فکر کیا, اس کے لیے جائیداد بنانے کا فکر کیا. 25 برس میں 30 برس میں کا شکر ہے ہم اپنی میری اولاد کا مستقبل محفوظ ہو گیا. کیسے محفوظ ہو گیا؟ کہ میرا بچہ پڑھ گیا, یا میرا بچہ کاروباری بن گیا, یا میرا بچہ اپنی زمین کو سنبھال گیا, جو بھی آشکری ہیں. لیکن اس باپ ظالم کو یہ نہیں پتا کہ تیرے بچے کا دل اللہ سے کٹا ہوا ہے. یہ اللہ کو دل دینا نہ سکھایا اور مر گئے تو اولاد کے ساتھ خیانت کی ہو تم نے. تو ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں؟ ایک ماں اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے پالتی ہے, کس دکھ سے اس کو پالتی ہے. تم حملت ہو قرآن وضعت ہو قرآن, قرآن کہہ رہا ہے کتنی تنگی مشقت اٹھاتی ہے, اور اس کی ہر چیز کو اس نے دیکھا. لیکن اسے یہ نہیں خبر کہ زندگی تو دل کے سکون سے سکھی گزرتی ہے, سونے چاندی سے کان زندگی گزرتی ہے, اور دل اللہ سے جوڑا نہیں اس کا. اور ماں باپ نے سمجھا ہم نے بیٹے کا کاروبار سٹ کر دیا, لیکن ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ کاروبار سے زندگی سکھ نہیں ہوتی, تو دل اللہ سے جوڑا تو تب جا کے زندگی سکھی ہوتی ہے. تو اگلی یہ محنت ہے ماں باپ کے ذمے اپنی اولاد کو 15 برس کی باؤنڈری پر پہنچنے سے پہلے پہلے سب کچھ دے دیں. یہ اللہ چاہتا ہے. اللہ نے 15 برس چھٹی دی ہے 13 برس اور بچی کو, 15 برس لڑکے کو چھٹی دی ہے, اور ماں باپ سے کہا ہے کہ اس کو 13 برس میں ایسی محنت کرو کہ جب اس پر میری شریعت فرض ہو تو یہ پوری طرح ادا کرنے کے لیے تیار ہو. اکھاڑے میں اتارنے سے پہلے پریکٹس کرائی جاتی ہے, کہ بغیر پیکس کے اکھاڑے میں اتار دو تو پہلے مکے پر ناک آؤٹ ہو جائے گا. ماں باپ کو 15 برس اللہ دیتا ہے, 13 برس دیتا ہے کہ محنت کرو جان مارو. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ماں باپ کو فرصت نہیں. باپ دکان پہ, ماں اپنے گھر کے الٹے سیدھے کام, صفائی کام بن گیا, کڑھائی کام بن گیا. جو اولاد ہے نا اس کی صفائی کی, نہ ستھرائی کی, نہ کڑھائی کی. تب اللہ ماں باپ سے کیا چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو 15 برس تک کیا دے دوں؟ تو میں سورہ لقمان کا ایک رکوع میرے ذہن میں آیا, میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ ہماری آخرت کی تیاری ہے. یہ آپ اپنی اولاد کو دے دیں پھر سکھی ہو کے مر جائیں کوئی پرواہ نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے نا, 3 براعظم کے خلیفہ تھے اور ان کے 12 تھے بیٹے, بیٹیاں الگ تھیں. تو جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے سالے نے ضلع کیا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا اپنے بچوں پر. کہنے لگے کیا کیا؟ کہا آپ ان کے لیے کیا چھوڑ کے مر رہے ہیں؟ ایک ایک روپیہ بھی ان کو وراثت سے نہیں بچتا, ایک ایک روپیہ. اور 3 براعظم کی 2.25 سال حکومت کی ہو. کہنے لگے مجھے ذرا بٹھا دینا, لیٹے ہو موت کے آثار آ چکے, بٹھا دینا. اس کو بٹھا دیا. کہنے لگے سنو, حرام کھلایا نہیں اور حلال میرے پاس تھا نہیں. حرام کھلایا نہیں, حلال تھا نہیں. وہ کہنے لگے 1 لاکھ میری طرف سے ہدیہ لے لیں, کیونکہ ان کی سگی بہن کے بیٹے تھے یہ, مسلمہ بن عبد الملک کی بہن فاطمہ, اپنے بھانجے ہیں. کہنے لگے 1 لاکھ مجھ سے لے لیں. کہنے لگے وعدہ کرتے ہو دو گے؟ کہنے لگے بالکل وعدہ کرتا ہوں. کہا جہاں سے تم نے یہ 1 لاکھ اکٹھا کیا نا وہاں واپس کر دو, میرے بچوں کو ضرورت کوئی نہیں. پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ. تو 12 بیٹے آ گئے, اپنے سامنے کھڑا کیا تو ان کو دیکھ کے رونے لگے. کہنے لگے بیٹا کوئی باپ اپنی اولاد کو بھوکا دیکھ کے خوش نہیں ہو سکتا. میری آنکھیں اس پہ ٹھنڈی نہیں ہیں کہ میں تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہا. لیکن میرے سامنے دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں تمہارے لیے پیسہ اکٹھا کرتا ظلم سے, ستم سے, رشوت سے, جو آج کے راستے ہیں, لیکن اس پر میں دوزخ میں جاتا. دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا, اللہ سے لینا سکھاتا, خود جنت میں جاتا. میں نے تمہیں دوسری راہ سکھا دی ہے, تمہارا رب کا وعدہ ہے وہ یتولی الصالحین, کہ نیکوں کا وہ خود والی ہے. وہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا تو میں نے تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے, تو میں نے تمہیں اپنے اللہ سے لینا سکھا دیا ہے. جب ضرورت پڑے مانگ لینا, کچھ نہیں ہوگا, میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تین بر اعظم کی بادشاہی ہو اور فاطمہ بنت عبد الملک جیسی شہزادی جس کی بیوی ہو. فاطمہ بنت عبد الملک وہ لڑکی ہے جس جیسی دنیاوی حیثیت کے لحاظ سے تاریخ میں کوئی عورت نہیں آئی. دنیاوی حیثیت, دادا بادشاہ, باپ بادشاہ, بھائی بادشاہ, دوسرا بھائی بادشاہ, پھر خاند بادشاہ, پھر اگلا بھائی بادشاہ, پھر اگلا بھائی بادشاہ, 7 قریبی رشتے اس کے بادشاہ بنے. 7 قریبی رشتے, دادا, باپ, 4 بھائی, خاند, 7 نسبتوں سے یہ شہزادی, اور انتہائی حسین. اور عبد الملک اس کو سونے چاندی میں تول دیتا تھا, اس کا باپ جو تھا. اور اس عمر سے شادی ہو گئی. خود اس عمر بڑے غرور والے, بڑے ناز نخرے والے جب گورنر تھے, ان کے غرور و تکبر کی کیا حد تھی. جب خلیفہ بن گئے تو بی بی سی کہنے لگے آپ پیچھے کوئی چیز رہے کہ ملنے والی, سب سے آخری چیز تو حکومت تھی نہ مل گئی, آؤ عہد کریں اب اس سے جنت کمائیں. کہنے لگے میں وعدہ کرتی ہوں. کہنے لگے پھر دکھ دیکھنا پڑے گا, کل کو اگر شکایت کرو تو ابھی طلاق لے لو, ابھی طلاق لے لو. کہنے لگی سکھ تیرے ساتھ گزرا ہے تو دکھ میں تجھے چھوڑ کے کیسے جاؤں گی, جو کرنا ہے کرو, کا سب کچھ دے دو. عبد الملک کا دیا ہوا سونا چاندی زیور کپڑا غلام باندیاں سب واپس لے کے بیت المال میں, اپنا بھی سب کچھ بیت المال میں. اور ایسا حال آیا وہ عمر بن عبد العزیز جس کے ذاتی کپڑے 7 اونٹوں پہ لادے جاتے تھے, صرف کپڑے پہننے کے 7 اونٹوں پہ. وہ عمر بن عبد العزیز عید کا موقع قریب آیا, بچوں نے ماں سے کہا کپڑے لے کے دو, سارے بچوں نے کپڑے نئے لے لیے ہیں. تو ماں نے میاں سے عرض کی بیٹے کپڑے مانگتے ہیں اور وہ بر اعظم کے بادشاہ ہیں, کہتے ہیں فاطمہ تمہیں پتہ تو ہے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, کہاں سے لے کے دوں, جو تنخواہ ملتی ہے اس میں تو کپڑے نہیں ملتے, اور کپڑے ملنے کا جو وقت ہے وہ ہمیں ہے نہیں, کہاں سے لے کے دوں. تو ماں تو بیچاری بے قرار تھی, اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ پیش کی لے لیں, ایڈوانس لے لیں, اس سے کپڑے خرید لیں, اور اگلے مہینے میں آپ سے کوئی خرچہ نہیں لیتی, میں مزدوری کروں گی اور اس سے گھر کی روٹی کا خرچہ چلا لوں, میں اون کو صاف کروں گی, سوت کو صاف کروں گی, کوئی نہ کوئی گھر بیٹھے مزدوری کروں گی. کوئی کام کرنا عورت کے لیے منع تو نہیں اگر پردے کے ساتھ ہو, اگر پردے کے ساتھ ہو تو منع نہیں. تو کہنے کا ہاں یہ ٹھیک ہے, تو اپنے خزانچی کو بلا کر بھی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں, ہم نے اپنے بچوں کے کپڑے سلانے ہیں. تو آگے خزانچی کہنے لگا کہ آپ اگلے مہینے کا, اگلے مہینے زندہ رہنے کی آپ مجھے گارنٹی دے دیں, میں آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں. ایڈوانس تنخواہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ایڈوانس گارنٹی دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے تو آپ لے لیں سارا خزانہ آپ کا. انہوں نے کہا ایک مہینہ, ایک پل کی گارنٹی نہیں, کہ اگر مر گئے تو اس پیسے کا حساب کون دے گا, کہ تم نے قومی پیسے سے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے لیے, تو کیا جواب دیں گے آپ. تو رونے لگے, رونے لگے اور بڑے غمگین گھر آئے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا, کہا جاؤ بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. اب جب انتقال ہوا تو اب کیا ہوا, اب اگلی بادشاہی دیکھنی کیسے ملی اور دنیا کیسے ملی. جب انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو ایک پرچہ, ایک ہوا چلی, ہوا تو ایک پرچہ لہراتا ہوا آ کر حضرت عمر کے سینے پہ گر گیا. جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسری سطر پہ لکھا تھا براءت من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار, یہ اللہ کے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے اس کے رب کی طرف سے دوزخ کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے. بچوں کو تو کپڑے نہیں لے کے دیے لیکن جنت کے پروانے ضرور لے لیے. لیکن بچوں کے ساتھ کیا ہوا, جب انتقال ہو گیا تو اس کے 20 سال کے بعد انقلاب آ گیا, 25 سال کے بعد انقلاب آ گیا اور بنو عباس حکمران ہو گئے اور بنو امیہ مغلوب ہو گئے. بنو عباس نے بنو امیہ کی جڑ کاٹ دی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اولاد پر آ کر ان کے ہاتھ بھی رک گئے اور وہ جو تانے دیتے تھے کہ تیری اولاد بھوکی مرے گی, ان کے بیٹے جو اپنی ایک ایک بیٹے کے لیے اس زمانے میں 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرے تھے, ان کے بیٹے دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے خیرات مانگتے تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے ایک ایک مجلس میں 100-100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کرتے تھے. 100 گھوڑے کا مطلب ہے 100 گاڑیاں کوئی خراب کر دے, 100 ٹوٹا گاڑیاں خراب کر دے. اس زمانے وہی اللہ, انہوں نے کیا کیا تھا فاطمہ نے اور عمر نے, اپنی اولاد کو وہ دے دیا تھا جو اللہ کہتا ہے دو. کیا ہے وہ, اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. یہ پہلا سبق. میں اصل میں تو اس کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں, وہ اور بات انہیں تفصیل ہو گئی اب اس کو اشارہ ہی کرنا پڑے گا. پہلا سبق ماں کے ذمہ یہ ہے اور باپ کے ذمہ کہ اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے, جو میں نے شروع میں بتایا لا الہ الا اللہ, وہ اس کو اشارہ کافی ہے. یہ اچھا یہ آپ تب بتا سکیں گے جب آپ کو خود پتا ہو کہ مجھے اللہ کا تعارف کیسے کرانا. ماں باپ اپنی اولاد کی صاف تختی پہ پہلا سبق لا الہ الا اللہ لکھیں, صرف لا الہ الا اللہ پڑھانا نہیں, لا الہ الا اللہ کا پورا مفہوم اتاریں ان کے دل میں کہ میرا بیٹا میری بیٹی اللہ سب کچھ ہے اور سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, لہذا اپنے اللہ سے جی لگا لے. یہ ایک بڑے بزرگ گزرے قطب الدین بختیار کاکی, ان کو کاکی کہتے ہیں, کاکی اصل ہے کاک عربی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں, تو دلی میں ان کا بھی مزار ہے قطب الدین بختیار کاکی. یہ کاکی اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ جب یہ مدرسے سے پڑھ کے آتے تو ماں سے کہتے ہیں اماں روٹی دو, تو وہ کہتی بیٹا روٹی تو اللہ دیتا ہے ماں کہاں سے دیتی ہے, چلو نماز پڑھو اللہ سے روٹی مانگو. ان کو نماز پہ لگاتے اور خود پیچھے نا کھڑکی میں روٹی رکھ دیتے, جب وہ سلام پھیرتے تو کہتی دیکھو بیٹا اللہ نے تمہاری نماز پڑھنے دو تمہیں روٹی دی ہے. یہ ہے پہلا سبق سکھا رہی ماں, لا الہ الا اللہ لا تشرک باللہ. اس طرح ماں اپنی اولاد کو سکھاتی تو آج پاکستان جنت ہوتا. اچھا ایک دن کیا ہوا, وہ کہیں عزیزوں سے ملنے گئی, وہاں دیر ہو گئی, دیر جو ہوئی تو وہ تڑپ گئی کہ مولا میں تو اپنے بیٹے کو تجھ سے جڑنا سکھا رہی تھی, اگر آج اسے روٹی نہ ملی تو اس کا یقین خراب ہو جائے گا, اسے تو خبر نہیں کہ میں رکھتی ہوں, میں تو تجھ سے اس سے جڑنا سکھا رہی ہوں, اور وہاں بیٹھی رو رہی تو پہنچ تو پا نہیں رہی. تو اگر بچہ آیا دیکھا ماں ہے نہیں تو اس کو تو اتنے عرصے سے ذہن بن رہا ہے کہ اللہ دیتا ہے, تو اس نے کوئی پرواہ نہیں کی, اپنی کتابیں رکھی مصلح بچھایا اور اللہ اکبر نماز شروع کر دی. اگر اللہ روٹی دے اور سلام پھیرا دعا مانگی, پیچھے دیکھا تو کھانا پڑا ہوا مزیدار, روٹی بھی پڑی سالن بھی پڑا, اسے اپنے مزے سے کھایا کھیلنے میں لگ گیا. اب ماں سہی سہی پہنچی اور دیکھ رہی کہ بچہ مطمئن ہے, روٹی نہیں مانگی, تھوڑی تسلی ہوئی, پھر پوچھا ڈرتے ڈرتے بیٹا کھانا کھا لیا تھا؟ کہنے لگے ہاں کھا لیا تھا, پر اما آج کا کھانا بڑا مزیدار تھا, آج تو اما نے نہیں رکھا تھا, آج تو اللہ نے ڈائریکٹ رکھا تھا, تو اما آج کا کھانا بڑا مزیدار تھا. یہ ہے ماں کے ذمے اور باپ کے ذمے, اگلی نسل کو یہ دے کے مرنا ہے. لا تشرک باللہ, اللہ بہت بڑا ہے. دوسرا سبق, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. یہ دوسرا سبق ہے کہ اے بیٹا اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے, ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اچھائی ہوگی یا برائی ہوگی وہ تم پہاڑ کی غار میں کرو یا زمین کی تہ میں چھپ کے کرو یا آسمان کی وسعتوں میں کہیں گم ہو کے کرو, تو بھی تیرا اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اس سے اللہ تو اس سے غافل نہیں ہے. یہ دوسرا سبق ہے بیٹی کو اور بیٹے کو دینے کا کہ بیٹا بیٹی اللہ تیرے ساتھ ہے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایسا سبق ہے کہ جب یہ دل میں رچ جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہونے پائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. پھر ماں نہیں ہوگی, پھر بھی بچہ مسلے پہ کھڑا ہوگا, بچی مسلے پہ کھڑی ہوگی اور قرآن کھول رہی ہوگی. لیکن جب اللہ کا ساتھ ہونا, اللہ تیرے ساتھ ہے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اس پر گھنٹوں نہیں مہینوں لگیں گے, سالوں. اس لیے تو 15 سال دیے ہیں, 15 سال دیے کہ یہ سبق اتار دو ان کے ذہنوں میں, پھر ان کو بادشاہ بنا دو, ہماری طرف سے انجینئر بنا دو, ڈاکٹر بنا دو, تاجر بنا دو, زمیندار بنا دو, کاشتکار بنا دو, سیاستدان بنا دو, جو مرضی بنا دو, لیکن پہلے یہ باتیں ان کے اندر میں اتار دو. ان سارے شعبوں کو چلانا ہے تو چلانے کے لیے ایسے انسان چاہیے. یہ دوسرا سبق ہو گیا, اللہ ساتھ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک غلام کا چھوٹا سا بکریاں چرا رہا, اس کا امتحان لیا. کہنے کہ بیٹا یہ بکری دینا, ذرا دودھ اس کا دو لوں. کہنے کہ چچا میں تو مالک نہیں ہوں, میں تو نوکر ہوں, تو میں مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو کیسے دے دوں؟ تو وہ کہنے لگے مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا این اللہ, تو اللہ کہاں ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور سنیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں, رات کو گشت کر رہے ہیں, اور ایک بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے. وہ کہتی ہے امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے. وہ کہتی ہے امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتی ہے وہ نہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو عمر نے وہاں چاک لگا دیا. صبح ہوئی تو ان گھر والوں کو بلایا, کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو. اپنے بیٹے عاصم سے اس بچی کا نکاح کر دیا, اس سے ان کی نواسی پیدا ہوئی. اس نواسی کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز. تو یہ دوسرا سبق ہوا. تیسرا سبق کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ, اے بیٹی, اے بیٹا, نماز پہ جان دے دے, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. جب ماں ہی چھوڑ رہی ہو یا الٹے سیدھے سجدے کر رہی ہو تو اولاد کہاں سے سیدھے سجدے کرے گی؟ عظمت تو ماں باپ ہے. اگر ایک بچی دیکھے ماں کو کتنی عظمت سے نماز پڑھ رہی اور نماز پہ اتنا وقت لگا رہی اور دعا پہ اتنا وقت لگا رہی ہے, تو بتائے بغیر ماں باپ نے اپنی اولاد کے دل میں نماز کی عظمت پیدا کر دی. لیکن اگر ماں نے بھی اٹھا کے مارا نماز کو, پڑھی ہی کوئی نہیں یا پڑھی تو ایسی پڑھی کہ جیسے ایک مذاق ہو, تو اولاد کے دل میں خود بخود نماز کا مذاق پیدا ہو جاتا. یہ پیچھے جو بچے نماز میں کھڑے ہو کے شرارتیں کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اگلے جو کھڑے ہیں نماز, یہ سارے بدھو کھڑے ہوئے ہیں, کہ ان کے اندر نماز کی ہیبت نہیں, عظمت نہیں, اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں, اس کی ہیبت نہیں. اس لیے وہ ان کی غفلت ان بچوں کا اثر کر رہے ہیں, وہ پیچھے کھیل رہے ہیں, وہ پیچھے لڑ رہے ہیں. بڑے جو غافل کھڑے ہیں تو چھوٹوں نے لڑنا ہی ہے. تو یہ تیسرا سبق ہے, یا بنی اقم الصلاۃ, اے بیٹا, اے بیٹی, نماز پہ جان دے دے. اقم اقم اقم, نماز ایسی پڑھ کے تیرا دل نماز میں ڈوب جائے, لگ جائے. تیسرا سبق ہو گیا. چوتھا سبق کیا دینا؟ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر, بھلائی کی دعوت دو, برائی سے روکو. دیکھو تبلیغ کا کام تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچپن میں کہہ رہا ہے ماں باپ کو کہ ان کو سکھا دو, ان کو تبلیغی بنا دو. یہ تبلیغ والے پہلے بنے, پھر چاہے بادشاہ بن جائیں, انجینئر بن جائیں, تاجر بن جائیں, زمیندار بن جائیں, پروفیسر بن جائیں, جو مرضی بن جائیں, پر پہلے تبلیغ والے بنے. وامر بالمعروف, بیٹا نیکیاں پھیلاؤ, انہا عن المنکر, برائیوں سے روکو. بہلول رحمت اللہ علیہ بازار میں یار ایک بچہ کھڑا رو رہا, آگے کچھ بچے اخروٹ کھیل رہے. انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں اس لیے رو رہا ہے. کہنے لگے بیٹا رو نہیں, میں تمہیں ابھی اخروٹ لے کے دیتا ہوں. تو کہنے لگے بہلول ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو ان کو ایک دم کرنٹ لگا, اچھا وہ سارا تصور ٹوٹ گیا. بہلول ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کہنے لگے بیٹا بڑی حکیمانہ بات کی, کس لیے پیدا ہوئے؟ کہ ہم تو اپنے اللہ کی, اللہ کی قسم یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا.
جیسے آج کے والدین کا بچہ کسی کام پہ لگ جائے بس یہی دن دیکھنے کے لیے اس پہ محنت کی تھی، تو انہیں ہمارا کہا یہی دن دیکھنے کے لیے اسے دودھ پلایا تھا. حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ آئے، ماں حجاج سے ٹکر ہو گئی تھی، ماں سے کہنے گئے اماں اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے، 18 آدمی ٹوٹل میرے پاس ہیں، سامنے 4000 کا لشکر ہے، وہ کہہ رہے ہیں صلح کر لو تو جان بخشی ہو جائے گی، جان بخشی ہو جائے گی. تو کوئی ماں بھی چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا مارا جائے، یہ ان سے کہہ رہی بیٹا اگر تو دین پہ لڑ رہا ہے تو تیرے مرنے کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، پھر زندگی کی تمنا میں ہتھیار نہ پھینکو، اور اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر افسوس ہے تجھ پر بھی اور تیرے اس ساری محنت پر بھی. کہنے گئے اماں اللہ کی قسم جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک دفعہ بھی دنیا کا خیال میرے دل میں نہیں آیا. کہنے گئے بس پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرا مرنا بھی میرے لیے راحت ہے، تیرا جینا بھی میرے لیے راحت ہے. تو کہنے لگے پھر مل لو، جب گلے لگایا تو اندر زرہ محسوس کی لوہے کی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا زرہ ہے. کیوں؟ کہ میری لاش کو خراب کریں گے. کہا بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے نا تو اسے کھال کھینچنے کا کوئی درد نہیں ہوتا، اتار دے. اپنے ہاتھوں سے زرہ اتروائی، اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا، شام تک لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور ان کی لاش کو سولی پہ لٹکایا گیا. اگلے دن ان کا گزر ہوا، سولی پہ لاش کو لٹکا دیکھ کے فرمانے لگی ابھی سوار کے سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اگلی بات سکھائی، ولا تسعر خدک للناس، بد اخلاقی نہ برتنا، منہ چڑھا کے بات نہ کرنا، اپنے بچے کو اخلاق سکھاؤ. گھروں کی آبادی اخلاق سے ہوتی ہے، چیزوں سے نہیں ہوتی. اخلاق اچھے ہوں تو گھر آباد ہوتے ہیں، اخلاق برے ہوں تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. یہ ماں باپ کے ذمہ ہے کہ اپنی بچی اور بچے کو اخلاق سکھائیں. ولا تمشی فی الارض مرحا، چلنے میں بھی توازو ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو. اور عورت کیسے چلے؟ قرآن کی ایک آیت آئی ہے، شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ موسی علیہ السلام کو بلا چلاؤ. موسی علیہ السلام بلانے گئے ماں باپ موسی علیہ السلام کو، وہ لڑکی بلانی گئی تو اس کے جو چلنے کا انداز تھا اللہ نے وہ قیامت تک قرآن میں محفوظ کر دیا. وجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، ان میں ایک لڑکی آئی چلتی ہوئی اس طرح کہ وہ حیا کا پیکر بن کے آ رہی تھی، حیا بن کے آ رہی تھی. تو چلنے کا طریقہ سکھاؤ اپنی اولاد کو. پھر وقصد فی مشی کا، زندگی میں میانہ روی اختیار کرو. یہ ایک آیت اگر گھروں میں زندہ ہو جائے تو معیشت کا مسئلہ ہر گھر کا حل ہو جائے. کہ اپنے چلنے میں میانہ روی رکھو، زیادہ اسراف سے، فضول خرچی سے بچو تو کوئی گھر میں بھی مالی تنگی نہیں آئے گی. اگر ہر آدمی اسراف سے بچے، وقصد فی مشی کا، واغضض من صوتک، بولنے میں بھی نرم لہجہ اختیار کرو، سخت لہجہ، درشت لہجہ یہ مت اختیار کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی ہے. یہ ایک جامع پروگرام ہے جو اللہ نے والدین کو کہا ہے اپنی اولاد کو دو. اگر ہم یہ دے کے مرے، اور یہ 15 برس کے اندر ان کو دینا ہے، اگر ہم نے ان کو یہ دے دیا تو ہم نے ماں ہونے کا اور باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، اور اگر یہ نہیں دیا تو کل قیامت کے دن یہ اولاد ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گی کہ انہوں نے ہمارے روٹی کپڑے کا تو فکر کیا، جو چیز تو نے ذمہ لگائی تھی اس کا تو فکر ہی نہیں کیا. تو تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت اپنے دائرے میں جو اللہ سے چاہتا ہے اس کو پورا کرے، اور جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کے مطابق چلے، خود بھی عمل کرے. اب ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اوروں کو بھی اس کی دعوت دے. اوروں کو دعوت دینے میں مرد مردوں میں محنت کریں، عورتیں عورتوں میں محنت کریں. یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، مرد مردوں میں، عورتیں عورتوں میں، کہ عورتیں ہر دور میں زیادہ ہیں، مرد تھوڑے ہیں. تو اگر عورتوں میں دین کی محنت نہیں ہوگی تو بہت بڑا طبقہ جاہل رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، کیا آپ کو بہت شوق تھا شادیوں کا؟ اگر آپ کو شادیوں کا شوق ہوتا تو آپ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے تو کبھی شادی نہ کرتے. 25 سال کیسی جوانی، 40 سال میں تو عورت کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے شادی ہو رہی ہے اور 25 برس اس کے ساتھ گزار دیے، اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ 25 سال گزار دیے. عین جوانی کی زندگی ایک اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزار دیے. اور جب 50 برس کے آپ ہوئے تو اس خدیجہ کا انتقال ہوا. 65 برس کی عمر میں وہ فوت ہوئی. 50 برس کی عمر تھی تو 51 سال کی عمر میں آپ نے دوسری شادی کی حضرت سودا سے مکے میں. یہ مکے میں آپ کی دوسری شادی ہوئی ہے. بس جب مدینے پہنچے ہیں تو شادیاں شروع ہو گئیں. حضرت عائشہ سے ہوئی, حضرت حفصہ سے ہوئی ہیں, اور حضرت جواریہ سے, حضرت زینب سے ہوئی, حضرت زینب بنت خزیمہ سے, زینب بنت جحش سے, جواریہ سے, صفیہ سے, اور میمونہ سے, اور ام حبیبہ سے, اور حضرت حفصہ سے, اور ماریہ قبطیہ باندھی بن کے ہیں. ایک دم اوپر تلے جو شادیاں ہوئی ہیں. 25 سال کی عمر میں تو کی نہیں, اور 50 سال کی عمر میں شروع کرنے کو شوق کی تھیں. یہ اللہ کے امر کی تھیں. شوق کی ہوتی تو 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی نہ کرتے, شوق کی ہوتی تو مکے میں کرتے, 4 کرتے 10 کرتے. جب بڑھاپا شروع ہو گیا اور زندگی کا سفر کٹنے کے قریب ہو گیا, اب شادی ہو رہی, شادی پہ شادی, شادی پہ شادی, شادی پہ شادی, شادی پہ شادی. آخری شادی آپ کی حضرت میمونہ سے ہے, اور کہیں آپ نہیں کرنا چاہتے, اللہ کروا رہا ہے. حضرت زینب بنت جحش سے آپ شادی نہیں کرنا چاہتے, اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کرو کرو, آپ گھبرا رہے ہیں کیونکہ بیٹے کی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی, طلاق ہو گئی تھی, اور اللہ یہ عادت توڑنا چاہتا تھا کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا, بیٹا سل بھی ہوتا ہے. تو جب تھوڑے سے پس پیش کیا تو اللہ نے قرآن بھیجا, فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها, تو نہیں کرتا تو میں تیری شادی کرتا ہوں. حضرت زینب کا نکاح زمین پہ نہیں ہوا, ایجاب قبول, گواہ, وکیل, دستخط, کچھ نہیں, آسمان سے وہی آئی کہ زینب سے تیرا نکاح ہو گیا. 5 ہجری. تو آپ نہیں کرنا چاہتے, اللہ کر رہا ہے. یہ ساری شادیاں اس لیے ہوئی ہیں کہ عورتوں میں بھی اسلام کا کام کیا جا سکے. اگر شوق کی ہوتی تو مکے میں ہوتی. پر ایک ہے لڑکی صرف حضرت عائشہ کنواری, باقی سب یا متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں, یا متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس لیے محبت تھی کہ انہوں نے آپ کا علم لیا, ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں تھی. خوبصورت ام حبیبہ ہیں. آپ کے تمام ازواج مطہرات میں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں, لیکن حضرت عائشہ نے آپ کا سب کچھ لیا. سارے علم دین کے 4 حصے کیے جائیں, 4 حصے تو 3 حصے ہیں 125,000 صحابہ سے ہمیں ملے, اور پورا 1/4 ہمیں حضرت عائشہ سے ملا ہے. پورا 1/4 حضرت عائشہ سے ملا ہے. اس وجہ سے محبت تھی. تو آپ کا کثرت جو ازواج ہے, شادیوں کا جو کثرت ہے, یہ شوق کی نہیں تھی, وحی کی تھی, حکم کی تھی کہ عورتوں کو اسلام کی باتیں بتانی ہے. تو بہت سی باتیں مرد براہ راست نہیں بتا سکتے, عورتوں نے کام کریں. تو آپ کی شادیاں بھی تبلیغ کے لیے, اور آپ کی بیگمات سارا دن تبلیغ بھی کرتی تھیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, گھروں میں بیٹھو, اللہ کے قرآن کی تعلیم دو, حدیث کی تعلیم دو. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں, یہ ساری محنت ہے جس کو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی طرف دین منتقل کریں. ماں پہلا مدرسہ ہوتی ہے, وہ اپنی اولاد کی طرف دین منتقل کریں, باپ منتقل کریں, پھر اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں اور پھریں. یہ امت سارے عالم میں پھرنے پھیلانے کے لیے آئی ہے. صحابہ کی قبریں یہاں بنی تو وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے بنی ہیں. کوئی سمجھ میں آئی بات؟ سورہ لقمان کا یہ رکوع سارے والدین پڑھیں. اب میں اتنی جلد تھوڑی دیر میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن سارے پڑھیں کہ اللہ ماں سے یہ چاہتا ہے, باپ سے, اور ایک مدرس سے, ایک ٹیچر سے. اشارہ تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ٹیچر بھی اپنے بچوں کو یوں لے کے چلے, اپنے شاگردوں کو یوں لے کے چلے. تو تبلیغ اس کی محنت ہے کہ نکلیں, عورتیں بھی نکل کے سلیقہ سیکھیں, مرد بھی نکل کے سلیقہ سیکھیں, پھر اس کو اوروں میں منتقل کریں. چونکہ ختم نبوت کی وجہ سے اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمے ہو گیا, اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمے ہو گیا. اس لیے ہم اپنی نسل کو اس طرح تیار کر کے مریں کہ وہ ہماری دین کی امانت کو لے کر آگے لے کے چلنے والے ہوں, اگلی نسل کی طرف منتقل کرنے والے ہوں. اس کے لیے 4 مہینے ہیں, چلہ ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے 3-3 دن ہیں. لیکن اپنے گھروں میں رہ کر نمازوں کا اہتمام, پردے کا اہتمام, تلاوت کا, ذکر کا اہتمام. اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمے ہو گیا, اسلام کا پھیلانا ہمارے ذمے ہو گیا. اس لیے ہم اپنی نسل کو اس طرح تیار کرتے مریں کہ وہ ہماری دین کی امانت کو لے کر آگے لے کے چلنے والے ہوں, اگلی نسل کی طرف منتقل کرنے والے ہوں. اس کے لیے 4 مہینے ہیں, چلہ ہے مردوں کے لیے,
عورتوں کے لیے تین تین دن ہیں، لیکن اپنے گھروں میں رہ کر نمازوں کا اہتمام، پردے کا اہتمام، تلاوت کا، ذکر کا اہتمام، نیکی میں اپنے مردوں کی مدد، اپنی اولاد کو نیکی پلانا، اور عورتوں میں پردے کا اہتمام ہو. اللہ تعالیٰ نے دیکھنا قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آتا سوائے حضرت مریم کے. حضرت مریم کا نام قرآن میں اسی آیا ہے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو اللہ نے صفائی کی کہ میرا بیٹا نہیں ضائع لکھا ہے، یہ سب نے مریم، یہ مریم کا بیٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے نام کا بھی پردہ رکھا ہے. ایک عورت کا نام بھی نہیں، امراۃ فرعون، امراۃ العزیز، امراۃ نوح، امراۃ لوط، حامد کے نام سے عورتوں کا نام ہے، فرعون کی بیوی، لوط کی بیوی، موسیٰ علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور گورنر کی بیوی. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے، ضرورت کے بغیر عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں، اس کے نام کا بھی اخفاء ہے. تو جس مخلوق کے نام کو بھی اللہ چھپانا پسند کرے، اس کو چہرہ کھولنے کی کیسے اللہ اجازت دے سکتا ہے؟ سمجھے، نام کو بھی چھپایا ہے. عورت کہتے ہی پردے کی چیز ہیں، پردے کے اندر رہ کر جتنا کام کر سکتی ہے کر لے، پردے سے باہر آنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے. بہرحال جب اللہ کی ماننے کا جذبہ ہوگا تو ہر چیز آسان ہوگی. اس کی یہ محنت ہے، اس کے لیے راضی فرمائیں، اظہار فرمائیں. مرد چار مہینے چلے تھے، اندر مسترات تین دن تھے، اور باقی لوگ نماز، ذکر، تلاوت، یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہو، اور یہ سورہ لقمان کا یہ رکوع دیکھیں اور اپنی اولاد کو ان خطوط کے تیار کریں. بولو جی. انشاءاللہ پھر دعا کر لیتی ہیں. کتنی مغنی کی تشکیل میں مشکل ہوتی ہے. اور یہ آخری گزارش ہے بھائی، دعا سے پہلے، دین ایک بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے، جو ہمارا اصل سرمایہ ہے. ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا اور ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، سلام پھیرا تو کہنے کا بیٹا کیا ہوا ایسی جلدی؟ کہا حضرت ایک ضروری کام تھا. تو انہوں نے فرمایا بیٹا سب سے ضروری کام تو تمہیں برباد کر دیا، اب کس ضروری کام کے پیچھے جا رہے ہیں؟ سب سے ضروری کام تمہیں برباد کر دیا. تو دین ایک سرمایہ ہے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں لٹ رہا ہے اور چوری ہو رہا ہے. ہمارے 100 روپے چوری ہو گئے، ہمیں دکھ لگتا ہے، ارمان لگتا ہے. ہماری نظریں غلط ہو جائیں، ہمیں کوئی ارمان نہیں. ہمارے کان غلط ہو جائیں، کوئی ارمان نہیں. اس دین کے سرمائی کی حفاظت کرنا اور اس کو اگلی نسل تک منتقل کرنا، یہ والدین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض عین کیا ہے. ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ کے جائیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں اور ان کی قبروں میں ٹھنڈک کا سامان بن سکیں. کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو یہ جو ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ ہمارے ذمے اگلی نسل کی طرف دین کے پیغام کو منتقل کرنے کی ذمہ داری عائد کرتا ہے. اس لیے آپ سارے بھائی جو بیٹھے ہیں، آپ ادھر مستورات بیٹھی ہیں، آپ کے لیے تو وسیع میدان ہے اور مستورات کے لیے محدود ہے. آپ لوگ اللہ کے راستے میں پھریں، عورتوں کے ذمے ہیں اپنے خاندانوں کو اس کے لیے تیار کریں، ان کو اجازت دیں، ان کا اپنا حق انہیں معاف کریں اور انہیں آزادی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اجازت دیں، تاکہ وہ بھی ان کے اجر میں شریک ہوں، جیسے پہلی صدی کی ماؤں نے، بیٹیوں نے، بیویوں نے اپنے خامدوں کو روانہ کیا اور وہ دنیا میں پھر آخری کنارے تک پہنچے. تو اس طرح ہم اپنے شہر میں اس بات کی فضا بنائیں کہ ایک تو پورے گھروں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، نماز کی عظمت ہو، نماز کا وقت ہوتے ہی میں اور عورت، بچے، بچیاں سب کو نماز پہ لگا دیں، قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دن کی ابتدا ہو اور اللہ کے ذکر سے ہمارے دن کی ابتدا ہو. اور جو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے شعبے لگائے ہیں، ان میں شریعت کے مطابق ہم چلیں، تاجر تجارت کو نہیں، شریعت کے مطابق زمیندار، زراعت میں، ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر میں، اللہ نے رزق دیا اس کی زکات ادا کریں، کوئی ذمہ دار ہے اس کا اپنی زمینوں سے نکلنے والی فصل کا عشر ادا کریں، اور مال ہے، توائی ہے، سونا ہے، زیور ہے، اس کی زکات ادا کریں، تاکہ کل کو ہم یہ زیور ہمارے اوپر سانپ بن کے مسلط نہ ہو جائے. رات رات مہینے میں تین دن کے لیے ضرور باہر جایا کریں، اپنی مستورات کا وقت لگایا کریں. انشاءاللہ العزیز یہ ایمانی تربیت اور ایمانی فضا ہے، لیکن ایسا وقت لائے گا کہ ہماری عورتیں بھی اسلام پھیلانے والی بن جائیں گی، ہمارے مرد بھی اسلام پھیلانے والے بن جائیں گے، اور ہم اگلی نسل کو یہ مبارک پیغام پوری طرح منتقل کر کے آسانی اور عافیت کے ساتھ مر سکیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ صرف اتنا ذمہ نہیں کہ اولاد کے لیے پیسہ چھوڑ کے جاؤ، گھر چھوڑ کے جاؤ، یہ ذمہ ہے کہ اولاد کو اس سطح پہ چھوڑ کے جاؤ کہ موت کے بعد وہ تم سے آ کے ملیں، وہ کہیں جہنم کے راستے میں بھٹک نہ جائیں۔ یہاں چند گھنٹے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اگر جدائیاں ہو گئیں تو کیا حشر ہوگا، سمجھے بھائی؟ اس کا سارے اہتمام کریں۔ عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو لے کے بیٹھیں، ان کے سامنے جو میں نے چند باتیں اشارتاً کہی ہیں ان کی وضاحت تو تفاسیر میں موجود ہے، تو اس میں دیکھ لیا کہ کس طرح ایک بچے کو پروان چڑھانا ہے، یہ اس کا مذاکر اپنی اولاد کے ساتھ روز کیا جائے، کچھ وقت اس کو نکال کے دیا جائے۔ وہ بےچارے سکول جاتے ہیں، پھر ٹیوشن میں جاتے ہیں، سارا دن بستے اٹھاتے اٹھاتے ان کی کمریں ٹوٹ رہی، کچھ وقت ان کو آزاد کریں جس میں بیٹھ کر ہم اور وہ بیٹھ کر اپنی آخرت کو یاد کریں، تاکہ ان کے اندر بھی قبر کا آخرت کا احساس بیدار ہو، ہمارے اندر بھی بیدار۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وصل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما تحب و ترضا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم تیرے مجرم اور قصوروار ہیں، ہم سے آج تک جو گناہ ہیں، قصور ہیں، خطائیں ہیں، اپنی فضل سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قدم قدم پر یا اللہ تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنا ساتھ نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ اے مولا، یا اللہ، ان زندگی میں ایک رکعت بھی تیری محبت کی ہمارے پاس کوئی نہیں، ایک سجدہ تیرے تعلق کا ہمارے پاس کوئی نہیں، کوئی رات خلوت کی ہمارے پاس تجھے دکھانی تو کوئی نہیں۔ اے مولا، ہماری ویران روحوں کو اپنے تعلق سے آباد کر دے، اور یہ ہمارے ویران دلوں کو اپنی یاد کے نور سے روشن کر دے۔ میرے مالک، آج تک تیری محبت کا ذائقہ نہ چکھا، اے مولا، تیری دل محبت کی حلاوت، تیری یاد کی حلاوت سے ہم آج تک محروم ہیں۔ اے مولا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہم ایسا فقیر نہ بنا کہ ہم اس حلاوت کو چکھے بغیر بھی مر جائیں۔ یا اللہ، زندگی تو وہ ہے جس کو دن رات دن بدن کھائے چلے جا رہے ہیں، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر پل، ہر وقت ہماری زندگی کو تیزی سے کھا رہا ہے، اور ہم آج تک اتنی بڑی نعمت جو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، تیری محبت، تیری معرفت، تیرے رسول کی محبت، تیری یاد کی محبت۔ میرے مولا، ہم روپے پیسے کے فقیر نہیں ہیں جتنے ہم اس بات کے فقیر ہیں، فقیر ہو گئے، قلاش ہو گئے، کنگال ہو گئے، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی، نمازیں بے جان، ذکر بے جان، تلاوت بے جان، تجھے تنہائی میں بیٹھ کے یاد کرنے کے شوق مٹ گئے، تیرے سامنے رونے تڑپنے کے شوق مٹ گئے۔ میرے مولا، اس فقیری میں ہمیں موت نہ آئے، اس فقیری میں ہمیں موت نہ آئے۔ اے مولا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین آسمان کے بادشاہ، ہمارے ویران دلوں میں بھی بس جا۔ بے شک ہمارے دل بن گئے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ تیری محبت کی جگہ بن سکے، تیری معرفت کی جگہ بن سکے، پر ہمیں طلب ضرور ہے۔ اے مولا، تو نے حاضر کے بیٹے کو خلیل اللہ بنا دیا، کتنی بڑی تیری طاقت ہے کہ بت کا بیچنے والا، بت کا پجاری، اس کی ماں بھی، اس کا باپ بھی، ان کی، اے اللہ، اے اللہ، ان کی نسل سے تو نے خلیل اللہ پیدا کیا۔ میرے مولا، تو نے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنایا، تو نے ابی جہل کے بیٹے کو غازی مجاہد شہید بنایا، تو نے آس کے بیٹے کو عمر بنایا، عفان کے بیٹے کو تو نے عثمان بنایا، خطاب کے بیٹے کو تو نے فاروق بنایا، کافر کی، اللہ، کافر کی گود میں تو نے ایسے ہیرے پال کے دکھا دیے۔ یا اللہ، پوری وہ قدرت آج بھی موجود ہے۔ میرے مولا، ہماری جھولی خالی ہے، ہم بکاری ہیں، ہم فقیر ہیں، تیرے تعلق کے، تیری محبت کے، تیری معرفت کے، کیا ہم یوں مر جائیں گے کہ ایک دن بھی تیری محبت کا نصیب نہ ہو سکے گا؟ کہ ایسی نمازیں پڑھتے پڑھتے ہم مر جائیں گے کہ ایک سجدہ بھی تیری محبت کا نصیب نہ ہوگا؟ اے میرے مولا، ہمیں اس فقر سے بچا لے، ہمیں اس فقر سے بچا لے، ہمارے اس دل کی موت سے ہمیں بچا لے۔ ہم تیری محبت کو لینا چاہتے ہیں، تیری معرفت کو لینا چاہتے ہیں، تنہائیوں میں تیری یاد میں تڑپنا چاہتے ہیں، پھر یاد میں اپنے آنسو بہانا چاہتے ہیں اے میرے مولا اے میرے مولا اس ویران دل میں آ جا, ان ویران دلوں کو آزاد کر دے, ہماری اس صحرا زمینوں کو آزاد کر دے, اے بنجر زمینوں کو سبز کرنے والے اللہ, اے مردے سے زندہ کو نکالنے والے اللہ, ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے. اپنی محبت کی یاد, اپنے تعلق کی, اپنی محبت کی, اپنی معرفت کی لہریں ہمارے دلوں میں اٹھا دے. اے میرے مولا جب ہم خالی ہیں تو اپنی اولاد کو کیا منتقل کریں گے, وہ کہ ہم سے ہی نیچے چلے جائیں گے, اگلی نسل اس سے نیچے چلے جائے گی. ہمیں ڈر ہے کہ ہماری نسلیں اسلام سے نکل کر کہیں کفر کی وادی میں نہ بھٹک جائیں. اے بادشاہوں کے بادشاہ تیرے راستے میں پھر رہے ہیں, تیرے راستے میں پھر رہے ہیں, گرم کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر, اس آس پر کہ کوئی گھڑی تو ایسی آئے گی, کوئی شام تو ایسی آئے گی, کوئی دن تو ایسا کلی ہوگا جب یہ دل تو اس سے جڑ جائے گا اور اس میں تیری محبت سے ہم محسوس کریں گے, تیری یاد ہمیں کروائے گی, تیرا ذکر ہمیں رلائے گا, تیری محبت ہمیں بے چہنے پہ قرار کرے گی. اے میرے مولا, اے میرے مولا, دنیا کی محبت نے ہمیں دیوانہ کر دیا, مال کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا, ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں غرق کر دیا. اے دوستوں کو تیرانے والے اللہ, اے دوستوں کو بچانے والے اللہ, ہم بچا کہ ہم اس کشتی کو سوار ہیں جس کے سارے چھیر بڑے ہو چکے ہیں, جس کے پینڈے میں سوراخ ہی سوراخ ہیں, ہم اس کشتی کو سوار ہیں جو بیج منجدار پھنسی ہوئی ہے, جس کے ملاح بھی اسے دریاؤں کی طوفانی موجوں کے رہنا کرم سے چھوڑ کے جا چکے ہیں. ہم تنہا ہیں میرے مالک, ہم تنہا ہیں, ہم اکیلے ہیں, ہمارا ساتھی بن گیا. ان لمبے راستہ میں تیرے بغیر یہ سفر طے نہ ہوگا, قبر کی تاریکیوں میں تیرے بغیر وقت نہ گزرے گا, حشر کی دہشت ناکیوں میں تیرے عرش کے سائے بغیر چاند نہ ملے گا. اے بادشاہوں کے بادشاہ, ہم تیرے گھر پہ مرد اور عورتوں کا وفد لے کر آئے ہیں, تجھے منانے کے لیے آئے ہیں. یہ تیرے بندے اور وہ تیری بندیاں, یہ تیرے غلام اور وہ تیری بانیاں. اے میرے مولا, یہ اتنے لوگ کسی دنیا کے بادشاہ کے در پر بھی چلے جائیں تو یہ بھی سخی ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے سے ہی سخی ہے اور کیونکہ پہلے سے ہی مانگنے کو پسند کرتا ہے. نہ مانگے ناراض, مانگے تو راضی. اے اللہ, یہ اتنا بڑا وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور تیرے سامنے تیرے تعلق تم اور تجھے منانے آیا ہے. اے اللہ کو مان جا, اے اللہ کو راضی ہو جا, راضی ہو جا. یہ شیطان کی پھیلی ہوئی زندگی, یہ بکھری ہوئی گناہوں کی موجی, انہیں ہم سے ہٹا دے. ہماری کشتی شکستہ ہے, ہماری کشتی شکستہ ہے, اور ماں فرمانی کی بھجن بڑی تیز ہیں, ہم اس کا ایک تھپڑا نہیں سہ سکتے. اے بادشاہ کے بادشاہ, اے بادشاہ کے بادشاہ, اس شکستہ کشتی پر کنارے لگنے کی امید نہیں ہے اگر ایسے ہی طوفانی موجیں چلتی رہیں. اے میرے مالک, اے ہم سب کے مالک, اس گناہوں کی زندگی کے طوفانوں کا رخ پھیر دے, طوفانوں کا رخ پھیر دے, اندھیروں کو روشنی سے بدلنے والے اللہ, اس ہدایت کو کی روشنی پھیلا دے, مردوں میں عورتوں میں اپنی محبت کو راسخ کر دے, اپنی محبوب کی محبت کو راسخ کر دے, آخرت کے شوق بٹھا دے, جنت کے شوق بٹھا دے, دنیا کی نفرتیں پیدا فرما دے. یہ مسافر خانہ ہے, اس کا مسافر خانہ ہونا ہمارے دلوں میں اتار دے. ہم موت کے راہی ہیں, اللہ ہمیں اس کا یقین ہمارے دلوں میں اتار دے. اے میرے مولا, ہم اندھیری رات کے مسافروں کی طرح ہیں جن کے سامنے منزل کا کوئی نشان نہیں ہوتا, تو ہی ہے جو پار لگاتا ہے. اے اللہ, ہم اندھیرے میں چلنے والوں کو پار لگا دے, اپنا بنا لے اور ہمارا بن گا, اپنا بنا لے اور ہمارا بن گا. ارے اللہ, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, ہم دنیا میں بھی سکھ مانگتے ہیں, آخرت کے بھی سکھ مانگتے ہیں. ہم نہ دنیا کے دکھ سہ سکیں, نہ آخرت کے سہ سکیں, نہ یہاں کا فاقہ برداشت ہے, نہ یہاں کا فاقہ برداشت ہے, نہ یہاں کا درد. اے اللہ, سر کا درد بھی بے قرار کر دیتا ہے.